الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد باب فضل الصلوات قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا رواه البخاري ومسلم. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ریاض الصالحین میں ایک باب قائم کرتے ہیں، باب فضل الصلوات. پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، یہ نماز کی فضیلت، نماز اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے. نماز اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے، اور سب سے پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نماز کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں. یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. پانچوں وقت کی نماز اپنے اپنے وقت پر پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی خشوع اور خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ، یعنی اچھی طرح وضو کر کے نماز میں کھڑا ہو جائیں اور دل کو حاضر رکھیں، دماغ کو حاضر رکھیں اور فرائض اور سنن واجبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنا، یہ خشوع اور خضوع ہے. ایسے لوگوں کے لیے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے نماز کوئی مشکل نہیں ہے. میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں کہ منافقین پر نماز پڑھنا بہت مشکل ہوتا تھا، بہت بھاری ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو منافقین بھی نماز میں آتے تھے، لیکن ان کے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل ہوتا تھا. قرآن میں اللہ فرماتے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز یہ مشکل لگتی ہے مگر کن لوگوں کو نہیں لگتی؟ عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں ان کو نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں، بلکہ نماز میں مزہ آتا ہے. نماز یہ اسلام کا بہت بڑا رکن ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کو لکھا، جہاں جہاں اپنی حکومت میں انہوں نے گورنر متعین کیے تھے ان پر سب سے بڑی بات لکھی، فرمایا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تم لوگوں کو کنٹری اور حکومت میں میں نے جو جو کام کرنے کا کہا ہے ان تمام کاموں میں سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم کام اگر تمہیں کرنا ہے تو میرے نزدیک وہ نماز ہے، دوسرے کام بعد میں، پہلے تم سب کے سب نماز پڑھنا وقت پر۔ پھر آگے لکھا من حفظہا وحافظ علیہا، جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس کی پابندی کی، حفظ دینہو، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی۔ معلوم ہوتا ہے دین کو بچانا ہو، اپنے دین کو بچانا ہو اور دین پر دنیا سے جانا ہو تو نماز کی پابندی کرے۔ روزانہ ایک نماز دو نماز کی تو پابندی ہوتی ہے، پانچوں نماز کی پابندی کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، وحافظ وحفظ علیہا، حافظ علیہا حفظ دین، جس نے نماز کی پابندی کی، اس کی حفاظت کی، وقت پر پڑھتا رہا، وقت پر پڑھتی رہی، اس نے اپنے سارے دین کی حفاظت کر لی۔ وَمَنْ زَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا زَيْعٌ، فرمایا جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے اپنے دین اور دنیا دونوں کو برباد کر دیا، دین بھی برباد دنیا بھی برباد ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں یہ لکھا اپنے گورنروں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو مشہور ہے، من خمس صلاة افترزہن اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازوں کو فرض کی، من احسن وضوءہن، جو وضو اچھی طرح کر لے اور اپنے نماز کی پابندی لوقتہن، ان کے وقت کے اندر میں کر لیں، تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان لہو علی اللہ، اللہ کے نزدیک یہ آدمی ان یغفر لہم، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، ان یغفرہم، اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے، کان لہو علی اللہ علیہ ان یغفرہم، اللہ کے ذمے ان کی مغفرت کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی ہے تو قیامت میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، اور نماز کے بارے میں اگر جواب صحیح نکل گیا تو پھر روزے کے بارے میں، پھر دوسرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے عجیب، بخاری شریف میں ہے، امام بخاری نے اس روایت کو بیان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، رات کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی روشنی میں بیٹھے ہوئے تھے اور چاند بالکل 14ویں رات کا چمک رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چاند کو دیکھتے ہو؟ فرمایا بالکل صاف نظر آتا ہے۔ فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کو ایسا ہی دیکھو گے، ایسا جیسے چاند، چاند تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کی ذات تو نظر آئے، اللہ دیکھیں گے تم، یہ اللہ ہے، چاند کی طرح نہیں، چاند تو اللہ کی مخلوق ہے، ایک مثال دی، تمہیں یہ چاند نظر آتا ہے، سب کو نظر آتا ہے، کسی کو ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے، اوپر ہے۔ فرمایا اللہ سب کو نظر آئے گا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ خدا کی زیارت نصیب ہو تو ایسا کوئی طریقہ تو بتلائیے کہ جس سے اللہ کی زیارت ہو جائے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَفَعَلُوا، اگر تمہارے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، تو پھر تم نماز کی پابندی کرو، فجر کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والی نماز اور غروب ہونے کے بعد والی نماز، مغرب اور عشاء اور ان بٹوین جتنی نماز ہے اس کی پابندی کرو، فافعلوا، تم اس کو کرو، اللہ کی زیارت ہو جائے گی. معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. سب سے مشکل کام ہمیں یہی نظر آتا ہے، رمضان کے روزے آسان لگتے ہیں، حج پڑھنا بھی آسان لگتا ہے، زکات دینا بھی آسان ہے، لیکن مشکل اگر کوئی کام ہے تو وہ نماز ہے. لیکن اللہ نے کہا اگر تم ایک نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، توجہ کے ساتھ پڑھو، تو دوسری آسان، تیسری آسان، چوتھی آسان. اس میں خشوع اور خضوع بہت ضروری ہے. اگر دل میں خشوع اور خضوع نہیں ہے تو پھر نماز ہمیں بہت بھاری لگتی ہے. فجر میں اٹھنا بھاری لگتا ہے، عصر کی نماز میں آنا بھاری لگتا ہے، مغرب پڑھنا بھاری لگتا ہے، عشاء میں جانا مشکل لگتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نماز کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں. You did not understand the value of the salah and prayer. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. 21 پارے میں سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 45 میں اللہ فرماتے ہیں کہ نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز میں یہ تاثیر ہے، یہ ایفیکٹ ہے، جب اس کو ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے تو آدمی گناہوں سے رک ہی جاتا ہے. گویا وہ نماز کا پاور ایسا ہے کہ اس کو نماز سے روک دیتا ہے. لیکن بہت سارے کہتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں پھر بھی گناہ سے رک نہیں سکتے ہیں. معلوم ہوتا اس کی نماز کا قصور ہے، نماز کا قصور ہے. جیسے میں نے اس دن سنایا تھا کہ وہ عورت سب باہر عید کا چاند دیکھنے کے لیے نکلے، عید کا چاند، عید کا چاند، عید کا چاند. ایک عورت اپنے بچے کی ٹوائلٹ صاف کر رہی تھی، دھوتی ابھی مکمل کیا نہیں کہ وہ بھی دوڑی کہ میں بھی چاند کو دیکھوں. تو پڑوس والی نے پوچھا نظر آتا ہے؟ کہاں، کدھر ہے؟ کہا بتاؤ. یہ اپنی انگلی کو ناک کے پاس رکھی اور ایسا بتا رہی، وہ نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے. اور بتاتے بتاتے کیا کہہ رہی ہے، چاند تو بہت خوبصورت ہے لیکن بدبودار ہے. کیا کہہ رہے، چاند تو بہت خوشبو، بہت اچھا ہے لیکن بدبودار ہے. حالانکہ اس کو پتا نہیں کہ یہ اپنے بچے کی ٹوائلٹ صاف کرتے کرتے وہاں گئی ہے، تو اس نے ہاتھ دھویا نہیں تو بدبو تو اس کی انگلی سے آ رہی ہے، چاند میں سے کہاں سے آ رہی ہے. تو نماز اگر کسی کو گناہ سے نہ روکے اس میں نماز کا قصور نہیں ہے. اللہ نے تو کہا ہی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس میں قصور میرا ہے. اسی لیے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اسی آیت کے تحت میں مفسرین نے لکھی ہے، جس کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، من لم تنتہ صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ له، جس شخص کی نماز اس کو بے حیائی والے کاموں سے، برے کاموں سے نہ روکے تو تو وہ نماز ہی نہیں, وہ نماز نہیں. اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جب سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جس شخص کی نماز اس کو اعمال صالحہ پر عمل کرنا اور منکرات سے نہ روکے, نماز اس کو اعمال صالحہ پر عمل کرنے کے لیے اور آگے نہیں بڑھاتی کہ اچھے اچھے کام کرے اور برے کام سے روکتی نہیں, تو ایسی نماز اس کو اللہ سے اور زیادہ دور کر دیتی ہے. یہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے, بہت زبردست بات کہی انہوں نے. فرمایا تم نماز پڑھو, اس میں آداب بھی نہیں, سنن بھی نہیں, اور اچھی طرح وضو بھی نہیں کیا, خشوع اور خضوع نہیں ہے, تو بجائے تم اللہ سے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہو جاؤ. معلوم ہوتا ہے کہ نماز سب سے بڑا عمل ہے, اس کے اندر میں خشوع اور خضوع اور حاضری, یعنی اپنا دماغ بھی حاضر ہو اور اپنا دل بھی حاضر ہو کہ کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا ہے, وہ پتہ ہونا چاہیے. ورنہ خود ہی سنت پڑھتے ہیں, خود ہی فرض پڑھتے ہیں اور خود کو ہی پتہ نہیں کہ میں نے کون سی سورت پڑھی. اب اندازہ لگاؤ وہ کتنا وسوسے میں لگا ہوا ہے, کتنا نگلیکٹ فل اور غفلت میں ہے کہ خود کا پڑا ہوا, چلو امام کے پیچھے تو یاد نہیں رہتا ہے لیکن خود کا پڑا ہوا بھی یاد نہیں رہتا, اور خود کی نماز میں بھی اتنی زیادہ غلطی ہوتی ہے کہ رکعت بھی بھول جاتے ہیں اور کبھی اتحیات پڑھنا بھول جاتے ہیں اور کبھی تسبیحات بھول جاتے ہیں اور کبھی سورہ فاتحہ بھول جاتے ہیں, نہ معلوم کیا اور کیا ہے. بجائے اللہ سے قریب ہونے کے اور دور ہو گئے. یہ اتنا زبردست عمل ہے. شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب قرآن کا ترجمہ لکھا تو اخیر میں ترجمہ پورا ہو گیا تو انہوں نے اپنی بات لکھی ہے, فرمایا میں نے پورا قرآن ترجمے کے ساتھ لکھا ہے, پورے قرآن میں مجھے قریباً 700 ایسی جگہ ہے جو ایسی ملی ہے جس میں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اتنا زیادہ تو کسی اور عمل کا ذکر نہیں ہے جتنا نماز کا ذکر ہے. اسی لیے تو کہا کہ آدمی پنچ وقت کی نماز آداب کے ساتھ پڑھیں, خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی پڑھیں, تو فرمایا کہ بالکل ایسا ہے جیسے اس کے گھر کے سامنے سے ایک ریور ایک نہر جا رہی ہو, صبح میں اس نے غسل کیا, دوپہر میں کیا, عصر کے وقت کیا, مغرب کے وقت کیا, عشاء کے وقت, جس میں دن میں 5 غسل کرتا ہے, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بتاؤ کیا اس کے بدن پر حل یبقا من درنی شے, کوئی میل کچیل باقی رہے گا, کیا اس کے بدن سے بدبو آئے گی. دن میں 5 بار غسل کرے, 1 بار بھی کر لے تو بدبو نہیں آتی, روزانہ 5 بار غسل کر لے تو کیا اس کے بدن کے اوپر سے کوئی بدبو آئے گی. صحابہ کرام نے فرمایا لا یبقا من درنی شے, اس کے بدن سے کوئی میل کچل کوئی بدبو نہیں رہے گی. آپ نے ارشاد فرمایا بس یہی حال 5 نماز کا بھی ہے, اللہ تعالی اس کے ذریعے سے بدن سے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے کہ اس کے بدن سے کوئی بدبو بھی نہیں آتی, کوئی میل کچیل گناہوں کا, یعنی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. یہ گناہوں کی معافی کے بارے میں بیان کیا. پابندی سے اگر زندگی بھر نماز پڑھے تو یہ تو بغیر گناہ ہی کے دنیا سے چلا گیا. اگر انسان کو یہ مثال سمجھ میں آ جائے, میں تو سمجھایا کرتا ہوں مثال جو مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. فرمایا اٹھو فجر کی نماز کے لیے اور 2 رکعت شکرانے کی فجر کی پڑھ لو, اس لیے کہ اللہ پاک نے تمہیں چین کی نیند عطا فرمائی. گویا تم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں دوبارہ, اب تم فجر پڑھ لو، شیطان کو جگا نہ دو. جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو فرمایا کہ تم ظہر کی فرض نماز پڑھ لو، اس لیے کہ یہ تمہیں تمہاری جوانی یاد دلا رہی ہے. کیا یاد دلا رہی ہے؟ جوانی. سورج کیسا دوپہر میں چمکتا ہے. فرمایا ابھی تو تم پیدا ہوئے اور ابھی کچھ سالوں میں تم جوان بھی ہو گئے، تو اللہ پاک نے تمہیں جوانی عطا فرمائی، اس پر تم ظہر کی نماز پڑھو. کہ ایک دن آئے گا کہ ابھی تمہاری جوانی ڈھلے گی بڑھاپے کی طرف، جیسے ظہر کے بعد سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، عصر تک میں کافی ڈھل چکا ہوتا ہے، 50-60 ایئرس کے قریب قریب ہو گیا. فرمایا عصر کی نماز پڑھ لے، بہت جلد تیرے دنیا سے جانے کا وقت آئے گا، پڑھ لے اس کو. پھر مغرب ہوتے ہی فرمایا ابھی تو ڈھل گیا، ڈھلنے کے بعد ابھی تم کیا ہے، بڑھاپا ہو گیا. جیسے سورج ڈھل جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، تیری زندگی کا ایک دن سورج بھی غروب ہو جائے گا. سورج غروب ہو جائے گا تو مغرب کی نماز پڑھ لے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے قبر میں سلایا جاتا ہے تو اس کو وقت نظر آتا ہے عصر کا، کہ فرشتو مجھے چھوڑ دو، مجھے نماز پڑھنی ہے، بعد میں سوال کرنا. یہ کون کہے گا جس نے دنیا میں نماز کی پابندی کی ہوگی؟ پابندی ہی نہیں کی ہوگی تو وہ تو کہے گا ہائے ہائے، کون ہے تم لوگ، کہاں سے آئے، چھوڑ دو مجھے. کوئی چھٹکارا دلانے والا قبر میں نہیں آئے گا، ختم. اب دفن کرنے کے بعد لوگ آتے ہیں، چرچے ہوتے ہیں، بہت اچھا آدمی تھا فلاں، آدمی اچھا تھا فلاں، کام کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا. وقت آتا ہے لوگ اب سونے کے قریب قریب ہو جاتے ہیں. فرمایا اسی طرح سارے دن کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، تم سو جاؤ گے، سب کچھ بھول جاؤ گے، دوسرے دن سے نئی سسٹم شروع ہو جائے گی. جس کو دفن کر دیا، دفن کر دیا، اس کے چرچے ختم. فرمایا اسی طرح رات آ گئی، ایک دن تمہیں بھی دفن کر دیا جائے گا، تمہارے سارے چرچے ختم ہو جائیں گے، لوگ سو جائیں گے، لوگ تمہیں بھول جائیں گے اور اپنی دنیا کی دوسرے سسٹم اور دنیا چیزوں میں مشغول ہو جائیں گے، کوئی تمہیں قبر پر بھی آنے والا نہیں ہوگا. عشاء کی نماز پڑھ لو، بہت ضروری ہے. پانچوں وقت کی نماز کی پابندی ہماری مائیں اور بہنوں میں بہت ضروری ہے، اسپیشلی اور ڈاٹرز، اور چلڈرن، سب کے لیے. یہ تخلیق کائنات میں، تخلیق انسان کے لیے کے اوپر ہے. کیا حکمت جس پر یہ پانچوں نماز اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائی ہے. فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی. کیوں؟ ان سے مسٹیک ہو گئی، بہت روئے، بہت روئے. تو اللہ پاک نے کہا ٹھیک، میں تمہیں اور حوا کو کیا کرتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں. اس معافی کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام نے بطور شکر کے صبح فجر کی دو رکعت پڑھی. اس کے بعد ظہر کی چار رکعت جو فرض ہے، حضرت داؤد علیہ السلام سے مسٹیک ہوئی. روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی. انہوں نے اس کے شکریہ میں، ان کے شکر میں چار رکعت اس کو پڑھی ہے. پھر عصر کی نماز اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو زبردست حکومت عطا فرمائی، شکریہ میں انہوں نے چار رکعت نماز پڑھی. مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام نے 3 رکعت کی پڑھی، جب بیٹا مل گیا، اللہ کی نعمت واپس آ گئی، دی ہوئی انہوں نے پڑھی. اور عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے بطور شکر کے، انہوں نے عشاء کی 4 رکعت پڑھی ہے. اللہ کہتے ہیں، او میرے نبی، تم معراج میں آئے ہوئے ہو، میں تمہیں پچھلے انبیاؤں کی پڑھی ہوئی نماز تمہاری امت کو دے رہا ہوں. انبیاء کی نماز تمہاری امت کو دے رہا ہوں. اللہ نے جن قصوروں پر ان کی مغفرت کی ہے، تمہاری امت کی اسے زیادہ کئی کئی قصور ہے، اس پر مغفرت کر دوں گا. یہ حکمتیں ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر ہے تو 50 نماز، لیکن جاؤ لے جاؤ 5، میرا لکھا ہوا کبھی مٹتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا. تمہاری امت 5 پڑھے گی، میں انہیں 50 نماز کا ثواب عطا کروں گا. معلوم ہوتا ہے نماز ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہم نے آج کوئی ویلیو اور کوئی ٹائم نہیں دیا ہے. قبر میں مر ربو کا مادینو کا، اور قیامت میں سب سے پہلے اٹھے گا، فرسٹ سوال میرے نبی نے فرمایا نماز کا ہوگا، عبادات کے اندر میں، اور معاملات میں قتل کا ہوگا، حقوق العباد میں قتل کا، اور حقوق اللہ میں نماز کا. تو نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، بات میں کر رہا تھا اسی پر، کہ نماز سے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اصحاب من امرات القبلہ، ایک آدمی نے ایک عورت کو کس کر لیا، ایک آدمی نے ایک عورت کو بوسہ لے لیا. بخاری شریف میں ہے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابہ تھے، ڈرتے تھے، آئے، انسان تو تھے نا، مسٹیک تو ہو جاتی ہے. اور فاخبرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آج تو مجھ سے ایسا ہو گیا، کسی عورت کو بوسہ دے دیا. قال اللہ، اللہ تعالی نے فوراً آیت اتار دی، فوراً آیت اتاری، بخاری مسلم شریف میں، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. فرمایا، نماز کو قائم کرو دین رات کی گھڑیوں میں، بے شک نماز کی نیکیاں تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی. یہ بات بخاری شریف. قال الرجل، صحابی بھی صحابی تھے، ہے نا، لوگ سوال تو کرتے ہیں نا، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں صحابہ نے کہا میرے لیے ہے، یہ سب کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے فکر تو ہوتی ہے، میری کوئی خصوصیت ہے مجھے مل گیا. جیسے یونس علیہ السلام والی دعا پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم. کتنا ہی غم ہو، کتنا ہی غم ہو، اس میں یہ دعا پڑھو. تو صحابہ نے پوچھا، یہ صرف یونس علیہ السلام کے لیے کہ ہمارے لیے بھی؟ فوراً دوسری آیت جبریل علیہ السلام لے کر آ گئے، وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ. ہما خالی یونس علیہ السلام نہیں، تمہارے قرآن میں اللہ نے اتاری ہے، تو قیامت تک جو اس آیت کو پڑھے گا، اس کا ورد کرے گا، سب کے میں نجات دے دوں گا. اور میں کہا کرتا ہوں، ہم لوگ، وہ تو مچھلی کے پیٹ میں تھے، ہم تو گھر کے پیٹ میں کبھی پریشان ہیں، اولاد کے پیٹ میں پریشان ہیں، دکان کے پیٹ میں پریشان ہیں، جاب میں پریشان ہیں، بیوی سے پریشان ہیں، شوہر سے پریشان ہیں، اپنے دینی اور اپنی مالی معاملات کے اندر پریشان ہیں. سب کے لیے، سب وریز کو دور کرنے کے لیے یہی وظیفہ ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صحابی نے سوال کیا الہذا یہ میرے لیے؟ قال لجمیع امتی کلہم میری ساری امت کے لیے. گناہ ہو جائے نماز پر اللہ اس نماز سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ترمذی شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ صحابی خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت کھجور خریدنے کے لیے آئی. میں نے اس سے کہا بہن یہاں سامنے تو اچھی اچھی کھجور نہیں ہے، گھر میں اچھی کھجور ہے. امام ترمذی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، فرمایا یہ سامنے ہے نا یہ کل کا مال ہے، آج کا فریش چاہیے تو گھر میں چلے جائے. میرے گھر میں اس سے زیادہ اچھی کھجور رکھی ہوئی ہے، اندر جا کے لے لو، وہاں چل کر دیکھ لو. جب وہ گھر میں آ گئی تو پھر میں نے اس عورت کو پکڑ کر بوسا لے لیا. یہ فرماتے ہیں تو مجھ کو بعد میں بڑی شرمندگی ہوئی، بہت پریشان ہوا کہ میں نے کیا کر دیا. تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور اس طرح پورا واقعہ بنایا بتایا. تو اس آدمی کا نام ابو الیسر تھا، ابو الیسر تھا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ ابھی اللہ نے مجھے بتایا کہ تم نماز کی پابندی کرو، اللہ اس سے تمہارے وہ گناہ کو کیا کر دے گا. جو نماز کی پابندی پانچوں نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس سے اس کی برائیوں کو ختم کر ہی دیتا ہے. نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف میں ہے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ، پانچوں وقت کی نماز اور ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک جمعہ پڑھنا، یہ جمعہ پڑھی پھر آئندہ جمعہ، کفارت لما بینہن ما لم تغسل کبائر، فرمایا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جبکہ یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو. اسے معلوم ہوا کہ جو آدمی پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس سے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں. سوال ہوتا ہے کہ پانچوں وقت سے ہی گناہ ختم ہو گئے تو پھر جمعہ وغیرہ سے گناہ معاف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ گناہ تو ختم ہو گئے. تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں، مشکات شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ نماز سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر کوئی گناہ باقی رہ جاتا ہے تو جمعہ کی نماز سے بھی وہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر سارے ہی معاف ہو گئے جمعہ کے لیے کوئی باقی نہیں رہا تو جمعہ کی نماز کے بدلے میں زیادہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، گناہ کی جگہ نیکی. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزانہ نماز میں اور جمعہ کی نماز میں صلاحیت اتنی ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اگر نماز میں کوئی کمی کوٹا ہی رہ گئی، نماز کے اندر میں کوئی کمی کوٹا ہی رہ گئی، سنت چھٹ گیا، کچھ چھٹ گئی وغیرہ وغیرہ، تو اس سے گناہ معاف نہیں ہوتے تو پھر نماز سے معاف ہو جاتے ہیں. اگر معاف نہیں ہوئے ہیں تو پھر وہ کمی کوٹا ہی جمعہ کی نماز سے معاف ہو جاتی ہے. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ میرے لیے اور آپ کے لیے اور ساری امت کے لیے دو چیزیں زبردست ہیں اگر اس پر عمل کیا جائے، ایک ہے وضو اور ایک ہے نماز. مسلم شریف کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عثمان ابن عفان فرماتے ہیں کہ میں نے اس کان سے ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ما من امرئن مسلمن تحضره صلاة مکتوبا، جو بھی مسلمان مرد عورت ایسے کہ فرض نماز کے وقت آنے پر اچھی طرح اس نے وضو کیا فیحسن وضوءہا، اچھی طرح دوڑتے دوڑتے نہیں، ساری سنت کی مستحب کی رعایت کرتے ہوئے مسواک کر کے منہ کی صفائی کے ساتھ، ناک میں بھی پانی ڈالا اور تین تین بار سارے اعضاء کو اچھی طرح دھوئیں، انگلیوں میں خلال کیا، انگلیوں میں خلال بھی بہت ضروری ہے، پیروں کی انگلیوں کا خلال تو بعض امام کی یہاں تو واجب ہے، اور خلال کا طریقہ لیفٹ ہینڈ کی جو بیبی فنگر ہے اس سے رائٹ فوٹ کی چھوٹی انگوٹھی ہے انگوٹھ اس سے شروع کرنا ہے، اور چھوٹی سے شروع کر کے چھوٹی پر ختم کرنا ہے، اس طرح کرتے جائیں اور عین کر دیں، رائٹ سائڈ سے شروع کریں، اور ہاتھ کے لیے رائٹ ہاتھ کے فنگرز لیفٹ ہینڈ کے فنگرز میں داخل کر کے خلال کرنا ہے، یہ طریقہ ہے خلال کا، ہو گیا، اس کو اس کے کر لیں رائٹ پھر لیفٹ، رائٹ ہینڈ کو استعمال کریں پھر لیفٹ ہینڈ کو استعمال کرنا، یہ طریقہ. فرمایا فیحسن وضوہا، وضو کو اچھی طرح کیا، وضو کے اندر کی دعائیں ضرور پڑھیں، وضو سے پہلے کی دعا بسم اللہ والحمدللہ اس کو پڑھیں، اور اس بات کا یقین بھی رکھیں ہم چہرہ دھوتا جائیں اور یہ سوچتا جائیں کہ میرے چہرے کے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، آنکھوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، میری زبان کے جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں وہ معاف ہو رہے ہیں جی، میرے کان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں سب، ہاتھ بھی دھوتا جائیں میرے ہاتھ کے گناہ دھل رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے ہیں اور اس کی پڑوس میں ایک نوجوان وضو کر رہا تھا، تو حضرت امام صاحب نے فرمایا معلوم ہوتا ہے تو ماں باپ کی نافرمانی کر کے آیا ہے، اس لیے کہ تو نے ہاتھ دھوئے ہیں نا یا تو نے منہ دھویا ہے، تیرے گناہ دھل کر کے پانی میں جا رہے ہیں. ایک بار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے اور ایک نوجوان وضو کر رہا تھا تو اس کا پانی جا رہا تھا، حضرت نے فرمایا معلوم ہوتا ہے پانی کے اثر سے کہ تو زینا کر کے آیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وضو سے اللہ پاک بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہاں سوچا کریں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، ہاتھ سے، پیر سے، دماغ سے، مسا کرتے ہوئے دماغ سے، میرے کان سے، کان کا مسا کرتے ہوئے گناہ معاف ہو رہے ہیں. نیت بسم اللہ والحمدللہ پڑھیں، اور ساتھ ساتھ میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. آج لوگ پریشان ہیں برکت برکت برکت، ارے حرکت کر پھر برکت ہوگی، حرکت ہی نہ کرے برکت کیسے ہوگی. مولانا قمر الزماں صاحب کا واقعہ میں نے پہلے بتایا تھا، حضرت تو ابھی زندہ ہے. حضرت نے ایک بار ایک غریب آدمی نے آ کر کہا حضرت مکان نہیں ہے، کوئی دعا بتلا دے، کوئی وظیفہ بتلا دے. حضرت نے کہا اچھی طرح وضو کر، اور وضو کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا بتلائی ہے اس کو پر، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، میرے گھر کو بڑا بنا دے، عالی شان بنا دے، اور میری رزق میں برکت دے دے. کچھ سالوں کے بعد یا مہینوں کے بعد اس نے حضرت کو دعوت دی کھانے کی، تو کہا بہت عالی شان مکان ہے، تو کہہ رہا تھا مکان نہیں. فرما حضرت آپ نے مجھے کہا کہ وضو کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے رہو، تو اللہ پاک نے میری آمدنی میں اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ میں نے بہترین مکان بنا دیا. تو رونے چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑی بات ہم وضو کے ساتھ رہیں، اور وضو کی پابندی اور وضو کو دعاؤں کے ساتھ کرتے رہیں. اب سوال ہوتا ہے کہ ہمارا تو بس وضو باتھ روم میں ہوتا ہے تو دعا ہی نہیں پڑھ سکتے، ٹوائلٹ ہے نا وہاں تو ہے نا، تو دعا تو پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لو، داخل ہونے سے پہلے دونوں دعا پڑھ لو بسم اللہ والحمد، چونکہ آپ تو جا ہی رہے ہیں وضو کے لیے، تو ایک تو ٹوائلٹ میں جائیں گے تو اس کی دعا پہلے پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث پھر بسم اللہ والحمد للہ، اور پھر اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی، پھر اس کی پڑھ لیا. اب وضو کرنے کے بعد جب باہر نکلو تو نکلنے کی دعا جو ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعا ہے، غفرانک یا پھر غفرانک الحمد للہ الذی، دونوں الگ الگ دعا ہے، ایک دعا نہیں ہے. ایک کبھی کبھی اللہ کے حبیب نے غفرانک کہا ہے، اور کبھی الحمد للہ اذهب عنی الاذى وعافانی، یہ دعا. لیکن ہمارے علماء نے دونوں کو ملا دیا کہ دونوں پر عمل ہو جائیں، غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. اگر کسی نے صرف غفرانک کہہ دیا تو ابھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کسی نے مکمل کہہ دیا، دوسری دعا پڑھ لی تو ابھی کوئی حرج نہیں، پوری پڑھ لی دونوں ملا کر تو ابھی کوئی حرج نہیں ہے. نکل کر کے دعا پڑھ لیں، اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. دعا پڑھ لیں، سننے ہی بات، بہت زبردست علاج ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد جو دعا کرنا ہو تو کرو، بلکہ جنت کے آٹھ دروازے کھلیں. جو آدمی یہ دعا پڑھے تو جنت کے آٹھ دروازے کھل گئے. اب سوال ہوتا ہے، میں تو دنیا میں ہوں، ابھی جنت کھلنے سے کیا فائدہ ہے نا؟ میں تو ابھی دنیا میں ہوں، جنت کے دروازے کھلنے سے کیا فائدہ ہوا مجھے؟ سمجھ میں آتا ہے نا؟ جنت کے دروازے کھلے ان کے لیے جو مر گیا ہو اور داخل ہونا ہے ابھی. میں تو یہاں زندہ ہوں، ویسے بھی مرنا نہیں چاہتے، کھل کے کیا کریں گے، ہے نا؟ اس کا جواب محدثین نے دیا ہے، فرمایا اگر ابھی تیری موت آ جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور جس دروازے سے جانا چاہے چلا جاتا. بعض محدثین فرماتے ہیں کہ تو نے ایسا عمل کیا ہے کہ اس عمل پر اللہ قیامت میں تیرے لیے سارے دروازے کھول دیں گے، جس دروازے چاہے چلا جا. تو یہ اچھی طرح وضو کر لیا، وہ خشوع و رکوع، اور کیا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ اس نے نمازیں پڑھ لی. الا کانت کفارت لما قبلها من الذنوب ما لم توت کبیرہ وذلک الدهر کل. معلوم ہوتا ہے کبیرہ گناہ کا بہت خطرناک چیز ہے یہ. کبیرہ گناہ نہ ہو تو پھر سارے گناہ کفارہ بن جاتے ہیں، نیکیوں میں لکھ دیا جاتا ہے. نیکی گناہوں کو کس سے بدل دیا جاتا ہے؟ نیکیوں سے. لیکن میں نے بتایا کہ ساتھ ساتھ میں ہم توبہ کرتے ہی ہیں. جیسے آپ نے توبہ کی، اللہم اجعلنی، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اجعلنی من التوابین، توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے. اور نماز میں تو سب سے بڑی توبہ کرتے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی انگلی پکڑی اور یہ دعا سکھائی جیسے قرآن کی آیت سکھاتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. معلوم ہوتا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے کرنے سے اور جس کے پڑھنے سے اللہ تعالی بہت ہی نوازتا ہے، دنیا میں برکتیں ہی برکتیں. اسی لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے دو ٹھنڈے وقت کی نماز کی پابندی کی ہے، وہ کون سی ہے؟ فجر اور عصر، الصبح والعصر. کیا ہوگا اس کے لیے؟ فرما دخل الجنت، جنت میں داخل ہو جائے گا. چونکہ فجر میں عام طور پر لوگ غفلت برتتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، سورج کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور عصر کی نماز عام طور پر مارکیٹ میں جانے کی، مشغولیت کی، کسٹمر کو آنے کی، یا بہت سارے کام کاج، آدمی بزی ہوتا ہے. تو ان دونوں نماز کا اگر اہتمام کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی نمازیں وہ نہ پڑھیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب ان مشکل وقت کی نماز کو پڑھتا ہے تو باقی نماز کا پڑھنا تو بدرجہ اولا آسان ہو جائے گا، یہ ضرور اس کا اہتمام کرے گا، بلکہ جہنم سے بچ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا لن یلی جنار احدن، کبھی بھی وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ کون جہنم میں داخل؟ جو سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے بعد غروب ہونے سے پہلے فجر اور عصر کی نماز کو پڑھتا ہے تو ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا، ہرگز۔ صبح کا وقت آرام کا ہوتا ہے، شام کا وقت مشغولیت کا ہوتا ہے۔ جو آدمی ان نمازوں کا اہتمام کرے تو جہنم سے بچ جاتا ہے، جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ جہنم میں داخل نہیں ہوگا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اور ایک اور بات یاد رکھو، فجر کی نماز ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہم سب اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں، کسی کی مجال نہیں اس کو تکلیف پہنچائے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، فرمایا من صلى الصبح فهو في ذمة الله فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء، فرمایا جو شخص صبح کی نماز کو پڑھتا ہے وہ اللہ کے امان میں ہو جاتا ہے۔ اے انسان تو غور سے سوچ اور سوچ کر کہہ مجھے تاکہ اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنے امان کے بابت کسی بھی قسم کا مطالبہ نہ کرے۔ اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ صبح کی نماز میں غفلت نہ کرو، کہیں غفلت کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی طرف سے تمہاری پکڑ نہ آ جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے، جو شخص فجر کی نماز کو پڑھتا ہے تو اللہ کے عہد میں، ذمہ داری میں، امانت داری میں آ جاتا ہے۔ تو اب ایسے شخص کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس کو ستانا، اس کا مال چھیننا، اس کو بے عزت کرنا، اس سے بچنا چاہیے، ورنہ اللہ اس کی فجر کی نماز کی وجہ سے وہ اللہ کی امان میں ہے تو تم اللہ کے ساتھ جھگڑتے ہو، اس کو ستانا وہ اللہ کو ہے، پھر اللہ تمہیں پھر سزا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مواخذہ کرے گا کہ تم نے اس کو کیوں ستایا جب یہ میری پناہ میں ہے، جب یہ میری ذمہ داری میں ہے۔ اور خصوصاً فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے فرشتے تو حاضر ہی ہیں، حدیث میں آتا ہے اگر وہ فرشتے نہ آتے تو تم میں سے کوئی بچتا نہیں، شیطان سے، شیطان سے کوئی نہ بچتا، یہ تم بچتے ہو ان فرشتوں کی وجہ سے۔ اور فجر کی نماز میں اسپیشل ہر مسجد میں دنیا میں فرشتے آتے ہیں، اور عصر کی نماز میں ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون، اللہ اسپیشل فرشتوں سے پوچھتا ہے تم گئے تھے فجر میں کیا ہوا؟ تو کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو چھوڑا اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہم ان کے پاس آئے اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ عصر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں ہر اعتبار سے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کو معلوم نہیں کہ میرے بندے اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ فرشتوں کو پوچھنے کی کیا ضرورت؟ کیا اللہ نہیں جانتا؟ اللہ تو جانتا ہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا، کوشچن کیا تھا، اے انسان دنیا میں آ کر فتنہ کریں گے، فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، ایک دوسرے کی بے عزتی کریں گے، آبرو ریزی کریں گے۔ یہ کہا گیا تھا کہ ہم فرشتے تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں کہ تو انسان کو پیدا کر رہا ہے اللہ پاک؟ تو اللہ جل شانہ کا ایسے وقت میں سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے فرشتو، تم ہی نے مجھے سوال کیا تھا، جس مخلوق کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا وہ دنیا میں فتنہ فساد کریں گے، دیکھو جو تم دیکھ کر آئے ہو کہ وہ فجر کی نماز میں اپنی نیند کو چھوڑ کر آ کر فجر کی نماز میں شریک ہے، اور شام کی نماز میں وہ شریک ہے، یہ میری عبادت، میری پرستش کس پابندی سے کر رہے ہیں؟ فرشتوں کو انسان کی فضیلت اور اس کی عظمت کا اور انسان کی گریٹنس کا بتلانا مقصود تھا، اس لیے اللہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، ورنہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی بہت بڑی بات ہے. اگر کسی نے نماز کی پابندی نہیں کی ہے تو پھر قیامت کے دن اس کو سوال کیا جائے گا اور اس کو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. اب دنیا میں ہم 50 سال جیے ہیں تو 50 سال کا ٹائمز 5 نماز گن لو، کتنی چھوڑی، کتنا جواب دینا پڑے گا. جبکہ مولانا زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں لکھا، ایک نماز جان بوجھ کر تم نے قضا کی، چھوڑی نہیں، قضا کی، جان بوجھ کر ظہر کی عصر میں پڑھی، عصر کی مغرب میں پڑھی ہے، تو فرمایا 80 حقب، 80 سال تک، سمجھے. اور پھر قیامت کا ایک سال جی 50,000 سال کے برابر، تو ایسے ٹائمز 50 کر لو، 80 ٹائم 50,000 کر لو، تو کتنے سال تک صرف ایک نماز کے لیے قضا پر جہنم میں رہنا پڑے گا. اگر چھوڑی ہے تو کیا ہوگا. اس لیے جن جن کی نماز چھٹی ہو میری مائیں اور بہنیں، روزانہ ظہر کے وقت ظہر سے پہلے نیت کا، اگر یاد نہیں ہے کوئی دین کہ میری ہو تو یوں کہہ کر نیت کریں، اللہ زندگی کی میری پہلی نماز چھٹی ہے ظہر کی تو اس کو میں قضا کر رہا ہوں، دوسرے دن دوسری چھٹی ہے اس کی قضا کر رہا ہوں، تیسری، اگر یہ بھی نہیں، اللہ زندگی میری ظہر چھٹی اس کی قضا کر رہا ہوں، اللہ میری کبھی ظہر چھٹی اس کی قضا کر رہا ہوں، اللہ عصر چھٹی اس کی قضا کر رہی ہوں، مغرب چھٹی اس کی قضا کر رہی ہوں. تو یہ بہت آسان ہے دنیا میں کرنا، اللہ کو جواب دینا بہت مشکل ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما انت اهل، وصلي على سيدنا محمد كما انت اهل، وافعل بنا ما انت اهل، فانك انت اهل التقوى واهل المغفره يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے مشکلوں کو آسان فرما. یا ارحم الراحمین، اے اللہ یا اکرم الاکرمین، بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہماری بیماریوں کو دور فرما، ہماری بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ گھریلو پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ میاں بیوی میں آپس میں نفرت ہو اس نفرت کو دور فرما، محبت مودت نصیب فرما، ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہم تیرے بندے بندیاں ہیں، اے اللہ تیرے حکم کے پابند ہیں، اے اللہ تیرے حکم کی پابندی کے ہمیں توفیق نصیب فرما. یا اللہ، یا رحمان و یا رحیم، یا حی یا قیوم، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما، ہماری آل و اولاد میں سکون نصیب فرما، آپس میں محبت مودت نصیب فرما. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دور دور سے ہمارے بھائی اور مائیں اور بہنیں آئی ہوئی ہے، اللہ سب کی جائز مقاصد پورے فرما، اللہ سب کی تمنائیں پوری فرما. اس حدیث کی برکت سے ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں سنت والی زندگی نصیب فرما، سنتیں والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ پریشانیوں سے ہماری آل اولاد کی، پورے مجمع کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بھی دلی تمنائیں ہیں وہ جائز تمنائیں پوری فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری دعاؤں توباؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد والی وصحبہ اجمعین برحمتک.